بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم السلف في الشرع هسيت درس جاريه، وفهم السلف کی حجیت کے تعلق سے دلائل بیان کر رہے تھے. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. دلیل نمبر 20، سیدنا عرباض بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں وعظ کیا، نصیحت کی، موعظۃ بلیغہ، بلیغ قسم کا وعظ کیا. اتنی با اثر تھی یہ موعظہ جو ہے، ذرفت منہا العیون ووجلت منہا القلوب، یہاں تک کہ ہماری آنکھیں تر ہو گئی آنسوؤں سے اور ہمارے دل ڈر گئے اور میں نرمی پیدا ہو گئی. فقال قائل، تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ الوداع، یوں لگتا ہے کہ آپ کی الوداعی موعظہ ہے یہ. فماذا تعهد الینا، فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالسمع والطاعۃ، لازم پکڑو سمع اور طاعت کو، فرما برداری کو. وان تأمر علیکم عبد حبشی، اگرچہ تمہارے اوپر جو عامر ہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، یعنی تمہارا حکمران اگر حبشی غلام ہے تب بھی اس کے لیے سمع اور طاعت ہے. اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ حبشی غلام کی حیثیت حبشی غلام ہے. شکل و صورت دیکھیں ذرا، کأن رأسہ زبیبہ، اس کا سر ایسے جیسے کہ کشمش، دیکھا سوکھا انگور. اگر اس کا اس کی شکل و صورت اتنی بری ہے، یا اس کے جو سر ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ زبیبہ. وعلیکم بسنتی، اور میرے سنت کو لازم پکڑو، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، والخلفاء الراشدين مهديين کی سنت کو بھی لازم پکڑو میرے بعد. تمسكوا بها، عليكم کا لفظ میں حکم ہے، اور تمسكوا بها پھر لازم پکڑو. مزید تیسری تأکید، وعضوا عليها بالنواجذ، اور اس کو مضبوطی سے اپنے دونوں نواجد یعنی نوکیلے دانتوں سے پکڑے رکھو، یعنی چھوٹنے نہ پائے. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیزوں سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اسے تنوی نے روایت کیا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہے اپنی سنت کو اور اپنے صحابہ کرام کی سنت کو، خلفاء راشدین کی سنت کو، اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. یعنی صحابہ کرام یعنی خلفاء راشدین کی سنت کے اتباع کو ایسا حکم دیا ہے جیسے کہ اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے. وبالغ فی الامر بها، اور بہت ہی زیادہ اس کا حکم دیا، یہاں تک کہ انہیں یہ حکم دیا کہ دانتوں سے، خاص طور پر نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑو، یعنی خلفاء راشدین کی سنت کو. امام صاحب فرماتے ہیں اس سے اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو فتوے انہوں نے دیے ہیں، کیونکہ جو فتاوا ہے وہ بھی شامل ہے، اور جو بھی سنت امت کے لیے انہوں نے قائم کی ہیں وہ بھی شامل ہیں، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی چیز ثابت نہ ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہوتی تب وہ عمل کرتے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ان کی سنت نہیں ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی. تو دونوں سنتوں الگ الگ کر کے بیان کر کے ایک ساتھ پھر ملانا کا مقصد یہ امام صاحب فرماتے ہیں مہدی القیم رحمۃ اللہ علیہ ہی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ ہے، صحابہ کرام کی سنت الگ ہے، اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کا حکم دیا ویسے صحابہ کرام کی سنت کا بھی حکم دیا ہے. اور اس کے اندر پھر فرماتے ہیں ان سب کا فتویٰ شامل ہے، یعنی اجماع شامل ہے، یا ان کے اکثر کی بات یا ان کے بعض بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی سنت کو جو بیان فرمایا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ چاروں کا ہونا ایک وقت میں کسی مسئلے میں، بلکہ جب ایک خلیفہ راشد تھا تو اس کے الگ سے سنت خلفائے راشدین ہی کی سنت تھی، ورنہ سب کو ایک وقت میں بیان کرنا کیسے ممکن ہے؟ جو پہلا چلا گیا تو چلا گیا نا، وفات پا گیا نا، وہ جو دوسرا خلیفہ راشد تھا ابھی تھا نہیں، تو یہ ممکن نہیں کہ سب کا ہونا لازمی تھا. امام صاحب یہ فرما رہے ہیں، تو گویا کہ ایک خلیفہ راشد کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سر خلفائے راشدین کی سنت اس سے مراد ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں آئے دیکھتے ہیں، میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیان کیا ہے، علیکم سنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین من بعدی. اچھا، اور صحابہ کرم سلف صالحین، صحابہ کرم خاص طور پہ خلفائے راشدین، سلف صالحین بعد میں، خلفائے راشدین خاص طور پہ جن کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ فہم کے بغیر کوئی مسئلہ یا کوئی سنت پہ بات کرتے، یا کوئی پہلی چیز سمجھتے فہم پہلے پھر کوئی عمل کرتے؟ تو فہم پہلے ہے، تو فہم اس سے جدا ہرگز نہیں ہے. اور پورا دین اسلام ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو نہ دیکھیں. اچھا، دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سنت کو جب ملائے ہیں تو کس انداز سے ملائے اپنی سنت کے ساتھ؟ فرمایا عضوا علیہا، وہ یعنی فرمایا عضوا علیہما، ایک بنا دیا ہے. اہمیت دیکھیں آپ، اگر عضوا علیہما دونوں جدا تھی، جب دو سنتیں ہیں تو پھر لفظ علیہا ہے، علیہما نہیں ہے. جب علیہا تو اس کا مطلب ہے جتنی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے اتنی حیثیت خلفائے راشدین کی سنت کی بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں سے ہی ہے، یعنی وہ مخالفت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا اور صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی سنت کا مقابلہ کس چیز سے کیا؟ ان کے ضد میں بدعات کا کیا، اور بدعات سے آگاہ کیا. تو اسے یہ ثابت ہوا جو صحابہ کرام کی سنت کے مخالف ہوگا وہی بدعت ہوگا، جو خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق ہو بدعت نہیں ہوگا کبھی. چوتھے نمبر پہ اس اختلاف، کیونکہ ایک روایت میں فسیر اختلاف ان کثیر، ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے، تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا، تو کیا حل ہے اس کا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت کو خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے، بدعت سے بچنے کے لیے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت و خلفائے راشدین کی سنت ہے. جیسے کہ فرقہ ناجیہ کے تعلق سے جس روایت میں آیا ہے اس میں بھی یہی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ جو فرقہ ناجی ہے وہ تا قیامت رہے گی اور نئے نئے مسائل درپیش ہوتے رہیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انڈر ہی صحابہ کرام اور سلف کی سنت ہے، خاص طور پہ جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہوتی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی طرف ہوتی ہے. پانچویں نمبر پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کثیر میں، جو اختلاف کثیر ہوگا اس میں نہ تو اپنی سنت کو شامل کیا نہ صحابہ اکرام کو کی سنت کو شامل کیا، خلفاء راشدین کی سنت اور اپنی سنت کو اس اختلاف کثیر سے باہر، کیونکہ ضد ہیں دونوں نا، یا تو اختلاف کثیر ہے یا تو پھر سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفاء راشدین کی. تو جب ان کا ذکر کیا تو اس میں اختلاف کثیر میں اس سنت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اختلاف کثیر، اچھا اس سے کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء 82 میں اگر اللہ تعالیٰ، اگر کیا یہ قرآن کی تدبر نہیں کرتے، اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور طرف سے ہوتا، اللہ کلام نہ ہوتی، تو پھر اس میں بہت ہی اختلاف ان کو نظر آتا، بہت ہی اختلاف پایا جاتا. تو جب اختلاف کثیر کی بات آتی ہے تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہو. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کو جوڑا ہے خلفاء راشدین کی سنت کے ساتھ اور اختلاف کثیر میں شامل نہیں کیا، تو امام صاحب فرماتے سے یہ ثابت ہوا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور دین ہے، اسی طریقے سے اجماع خاص طور پہ جو ہے خلفاء راشدین کی سنت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. امام صاحب نے مطلقاً بات کی ہے، میں اجماع کی بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ اجماع، امام صاحب ویسے مطلق بات کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بعض صحابہ کی بات بھی حجت ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے علماء اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے، اور جہاں پہ اختلاف ہو تو اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اور پھر ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت امت میں سے کس نے سب سے زیادہ سمجھا ہے، کس نے سب سے زیادہ توقیر کی ہے، احترام کیا ہے، کس نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے؟ جس نے سب سے زیادہ عمل کیا ہے وہ سنت کے قریب ہوں گے، اس کی مخالفت کریں گے یا دور رہیں گے، کیا کریں گے مجھے بتائیں، قریب یا دور، موافقت یا مخالفت؟ کیا یہ ممکن ہے کہ جنہوں نے اس سنت کو اپنی زندگی میں پایا، یہ شرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، سبحان اللہ، بعد میں آنے والے محروم ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا ہے، براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے علم حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ ہے، قرآن مجید کی بعض آیات کا حصہ ہے، ان کا ذکر ہے قرآن مجید میں، سیدنا زید کا نام ہے رضی اللہ عنہ سورۃ الاحزاب میں، یعنی آپ یہ دیکھیں اہمیت دیکھیں صحابہ کرام کی، اور خاص خلفاء راشدین جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد خاص طور پہ یہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کیسے ممکن ہے. دوسرے صحابہ بھی ہیں لیکن کیونکہ خلفاء راشدین ہیں، مہدیین، گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیے، انہوں کی سنت کو اپنے سنت سے جوڑا ہے، تو کیا ان کا فہم، ان کے فہم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ اچھا ہم بات کریں خلفاء راشدین کی، دوسرے صحابہ، دوسری روایت آگے آئے گی انشاءاللہ، 73 فرق والی حدیث، اس میں صحابہ کا ذکر ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ صرف خلفاء راشدین ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے صحابہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. اور کیسے ممکن ہے آخر میں اس پوائنٹ کے تعلق سے، یہ تو صحیح فہم سے قاصر رہے اور بعد میں آنے والے صحیح فہم تک پہنچے. عجب بات یہ ہے کہ جنہوں نے ان بعد میں آنے والے لوگوں کو سنت تک پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت تک پہنچایا ہے، جو ذریعہ تھے وہ قاصر رہے، جو ان کے محتاج تھے وہ ان سے آگے بڑھے. عجب بات ہے کہ نہیں، سبحان اللہ. دلیل نمبر 21، سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بيان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم فرماتے ہیں ما من نبی بعثه اللہ قبلی الا كان له من امتی حواریون، مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بھیجا الا یہ کہ اس کی امت میں سے اس کے حواری ہیں، اس کی امت میں سے اس کے حواری تھے، واصحاب اور صحابہ تھے، یاخذون بسنته جو اس کی سنت کو مضبوطی سے لیتے تھے، ویقتدون بامره اس کے حکم کی اقتداء کرتے تھے، تعمیل کرتے تھے، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے، کیسے دیکھیں ذرا، یقولون ما لا يفعلون جو کہیں گے وہ چیز جو وہ کریں گے نہیں، ويفعلون ما لا يؤمرون اور کریں گے وہ جن کو حکم نہیں دیا گیا، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن جو اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن اور جو اپنی زبان سے ان کے خلاف جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن اور جو اپنی دل سے ان کو برا یعنی سمجھے گا دل سے جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے، وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل اور اس کے بعد ایمان میں سے رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا، اسے مسلم کی روایت ہے، اور اس حدیث میں جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی کے حواری اور صحابی ہیں، کیا کرتے ہیں صحابی، یأخذون بسنته جو اپنے نبی کی سنت کو اپنے نبی کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑتے تھے، اور نبی کا طریقہ پورا دین ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنا جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے ساتھ رہتے تھے، انبیاء کے دوست تھے، حواری تھے، صحابی تھے، جو بعد میں آئیں گے ان کا کیا حال ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جو کرتے ہیں ان کو حکم نہیں دیا جاتا، غرض کی مخالفت ہی مخالفت ہے شریعت کی، یعنی ان سے غلطیاں زیادہ ہوں گی، تقوی کم ہوگا، علم کم ہوگا، اور آخر تک آپ جتنی بھی یہ اوصاف بیان کرنا چاہیں بیان کر دیں، تو ان کے خلاف جہاد کرنے سے مقصد یہ ہے ان کو برا جاننا، یہ مطلب یہ کہ ہاتھ اٹھاؤ اور مارتے رہو، نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں جو تم میں سے کوئی برائی دے گے تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے، نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل سے روکے، ذلک اضعف الایمان اور یہ ایمان کے کمزور ترین درجہ ہے، یہ حدیث روح حدیث، اس کے آخر الفاظ ایک جیسے ہیں کہ نہیں، ایک جیسے ہیں، ہاتھ سے وہ روکے جو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یعنی حکمران ولی امر اور اس کے جو ماتحت عملہ ہے، ہاتھ سے وہ روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں علماء اور دل سے روکتے ہیں عوام، جو نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، تیسرے پھر عوام ہی باقی رہتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے جب کوئی منکر دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سینما ہالوں میں آگ لگا دیتے ہیں، کیوں بھی آگ لگائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے برائی کو روکو، ہم نے روک دیا، یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو حکم ہے، یہ اس کو حکم ہے جو ذمہ دار ہے، وہ نہیں اس کو منع کرتا تو وہ گنہ گار ہے، عوام الناس میں سے کوئی گنہ گار، آپ تب گنہ گار ہیں جب آپ جائیں گے اور اس غلطی کا ارتکاب کریں گے، اگر آپ نہیں جاتے اور اسے اپنے دل سے برا سمجھتے ہیں تو الحمدللہ آپ سے یہی مطالبہ ہے، اگر آپ عالم ہیں، آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں، یا طالب علم ہیں، یا آپ داعی ہیں جس کے پاس کوئی علم ہے، تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں، حرام اور حلال کی بات کریں اور سمجھائیں، تو زبان سے جہاد کریں، زبان سے منع کریں، اور اگر آپ عوام الناس میں سے نہیں ہیں، علماء میں سے نہیں ہیں، اور باب اولا اگر آپ علماء میں سے نہیں ہیں اور حکمرانوں میں سے نہیں ہیں اور صرف عوام الناس میں سے ہیں، تو پھر آپ اپنے دل سے ہی اسے برا جانیں اور آپ یہ غلطی نہ کریں، الغرض اس حدیث میں سے جو دلیل ہے یا وجہ دلالہ ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین جو سب سارے انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے بہترین صحابہ ہیں. ہر نبی کے اپنے صحابہ ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے, وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں, افضل الرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, خاتم النبیین ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں سب سے اچھے ہیں. جب سب سے اچھے ہیں تو سنت کی پیروی اور سنت پہ عمل کرنا سب سے آگے ہیں کہ نہیں؟ جب دین پہ عمل کرنے میں سب سے آگے, تو بغیر سمجھ کے دین پہ عمل کریں گے؟ جب سمجھ کے فہم کے ساتھ دین پہ عمل کریں گے, پھر ان کا فہم حجت کیسے نہیں ہے؟ اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان میں غلطی کا امکان زیادہ ہے, تو ان کے قول کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ عجب بات ہے نا. معیار یہ فہم الصحابہ جو ہیں وہی معیار ہے جو متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, ابرار ہیں, اخیار ہیں, یہی معیار ہے, یہی حجت ہے. دل نمبر 22, سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, بہت لمبا خطبہ تھا, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء الخلق سے لے کے آخر تک جنت اور دوزخ تک بات کو لے گئے. یعنی بدء الخلق یہ ابتدا کیسے ہوئی مخلوقات کی, اور جنت اور دوزخ کے ذکر تک پورے کا پورا دن میں یہ خطبہ دیا. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه, یعنی جنتی کو جنت تک پہنچا دیا, دوزخ کو دوزخ تک پہنچا دیا, پھر جس نے یاد کرنا تھا یاد کر لیا, اور جس نے بھلا دیا وہ بھول گیا. متفق علیہ حدیث ہے, اور اس میں صحابہ کرام اجمعین نے اس دن اس حدیث کو سنا, ان میں سے جن کو اس کی سمجھ آ گئی, جنہوں نے یاد کرے تو یاد کر لیا, جیسے عمر الخطاب نے فرمایا ہے, اور سبحان اللہ جو بھول گئے وہ بھول گئے, لیکن جن کو یاد تھا انہوں نے ان مسائل کو بیان کیا, اور جن کو یاد نہیں تھا تو پوچھنے سے ان کو پتہ چل گیا, اور اگر نہیں بھی پوچھا تو علم باقی رہا کہ نہ رہا. جب علم باقی رہا, اور یہ علم بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے, تو فہم بھی باقی رہی. جب علم بھی ہے اور فہم بھی ہے, تو پھر ایسا فہم جس میں صحابہ کرام کا اجماع ہو, حجت کیسے نہیں ہو سکتا؟ دلیل نمبر 23, معروف حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. بعض صاحب نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت میں افتراق ہوگا, اور یہ افتراق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, اور 73 فرقے ہوں گے, اور سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے, صرف ایک فرقہ باقی بچے گا جنت میں جائے گا, اور سارے کے سارے جتنے فرقے سب کی نسبت اسلام کی طرف ہی ہے, علیہ وسلم کی امت ہی ہے, لیکن جو ایک فرقہ باقی بچے گا اس کی نسبت بھی اسلام ہی کی طرف ہے, لیکن وہ جنتی فرقہ ہے, کیونکہ وہ اس چیز پر تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم اور صحابہ کرام ہیں. اور اس سے دلیل لی جاتی, امام صاحب فرماتے ہیں, حق الباطل کی جو تفریق کی گئی ہے وہ اتباع صحابہ کی وجہ سے ہے جس پر وہ قائم تھے, کیونکہ دوسری جتنی بھی فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امت ہی سمجھتے ہیں اور وہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہیں یا اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی اتباع اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے جو اتباع کے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی قائم رہی اور یہی ہے ایک راستہ نجات کا اور ہدایت کا. اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاکت کی طرف راستے جاتے ہیں, وہ فرق ہیں, وہ تفرق ہیں اور اس وعید کے نیچے ہیں, یعنی جہنم کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت ان فرقوں نے کی ہے. اور ہدی صحابہ سے منہ موڑا ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے, اور ایک ہی وصف ہے جس کی وجہ سے وہ نجات پا سکتے تھے اور وہ ہے صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا, سبیل المؤمنین جسے کہا جاتا ہے. اور یہ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا منہج اور جس چیز پر وہ قائم تھے, اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ قائم تھے, براہ راست علم لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو ان کو چھوڑتا ہے وہی ہلاک ہوتا ہے, اور جو ان کو لازم پکڑتا ہے, یعنی قرآن سنت و فہم سلف تین چیزیں ہیں, جو ان کو لازم پکڑتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. اور ان کو لازم پکڑنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان کے اتباع نہ کی جیسے یعنی صحابہ کرام کے ان کے اقوال میں, افعال میں, احوال میں اور پورے کے پورے دین میں. اور اسے کہتے ہیں منہج السلف. امام صاحب دو لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں, 73 فرقے ہیں, سب کہتے ہیں قرآن اور حدیث. ایک فرقہ کہتا ہے قرآن اور حدیث اور فہم السلف. جس نے قرآن اور حدیث کو فہم السلف کے مطابق سمجھا اسے نجات پائی. جس نے قرآن اور حدیث کہا تو ہے لیکن اپنی سمجھ یا کسی بھی سمجھ کی بنیاد پر سمجھا ہے, گویا کہ فہم السلف صحابہ کرام کے فہم کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کیا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہوا ہے, کیونکہ نجات کا راستہ فہم السلف ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نجات کا راستہ ہے علما انا علیہ, قرآن و سنت ہے, واصحابی فہم القرآن و سنت, جیسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. دلیل نمبر 24, یہی حدیث 73 فرقوں کی حدیث لیکن دوسرا لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے آخر میں الجماعہ, نجات کا راستہ کیا ہے؟ الجماعہ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے نصوص قرآن اور سنت میں جس میں جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے, اور جماعت کو لازم پڑھنے کا حکم کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کے اقوال کو لازم پکڑنا تحلیل میں, تحریم میں, اور ان کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو نہ اپنانا. یعنی جب آپ حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں تو کیا بغیر فہم کا ممکن ہے کہ آپ کسی مسئلے میں کہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو فہم اس میں پھر بھی لازم آتی ہے, اور بات جماعہ کی ہے تو گویا کہ الجماع یعنی اجماع مراد ہے. جہاں پر اجماع صحابہ ہو یا اجماع امت ہو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے, سبحان اللہ. اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جب ان کی جماعت جو ہے, جب جماعت کی بات فرمانے, متفرق ہو مختلف ممالک میں, مختلف شہروں میں, تو بدنی یا جسمانی اجتماع ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ الگ الگ ہیں. اور بعض جگہوں پر مسلم اور کافر ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں, اچھے اور برے ایک ساتھ ہوتے ہیں, تو اس سے مراد ہرگز نہیں ہے کہ سب کو اجماع سے مراد, یا جماع سے مراد ہرگز یہ مراد نہیں کہ بدنی اجماع ہو یا اجتماع ہو سب کا, کہ ایک جگہ پر سب موجود ہوں تب اس کو اجماع یا اجتماع کہا جاتا ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے, بلکہ جو بدنی اجماع یا اجتماع ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس صورت میں، اس معاملے میں. تو جماعت کو لازم پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس پر وہ قائم تھے، کون؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، اسی راستے کو اپنا کر جمع ہو جانے کا نام اجماع یا اجتماع ہے. یہ جماع ہے. کوئی یعنی کوئی انڈیا میں ہے، کوئی پاکستان میں ہے، کوئی سعودی عرب میں ہے، کوئی بنگلہ دیش میں ہے، کوئی سوڈان میں ہے، کوئی مصر میں ہے، کوئی چین میں ہے، اس نے صحابہ کرام کے فہم کو سمجھ لیا اور اس پر وہ قائم ہے، کیا وہ جماعت نہیں ہے؟ جماعت ہے نا. یہ وہی الجماعہ ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نجات کون پائے گا؟ الجماعہ. یعنی میرے بعد میں آنے والے لوگ آئیں گے، 73 فرقے میں بٹ جائیں گے، سارے کے سارے جھنڈ ایک فرقے کے. کون سے فرقہ؟ الجماعہ. تو کیا مطلب الجماعہ صرف مدینہ میں ہوگی اور کہیں کسی اور جگہ پہ نہ ہوگی، یا مکہ میں ہوگی، یا کسی خاص ملک یا شہر میں ہوگی؟ نہیں. مطلب یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو جمع کیا ہے؟ فہم نہیں تو پھر اور ہے کیا؟ تو فہم نے ان کو جوڑا ہے، اور یہی فہم ہی حجت ہے. امام شافعی نے بڑی پیاری بات آخر تک فرمائی ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد صرف جسمانی اجتماع نہیں ہے، بلکہ ان کے راستے کو اختیار کر کے ان کے فہم کے مطابق مسائل کو سمجھنے کا نام جماع ہے یا اجتماع ہے. دلیل نمبر 25، صحیح بخاری میں، یعنی میں بڑا عجب دیکھیں اس حدیث میں سے فہم کیسے لیا گیا ہے، یعنی دلیل کیسے لی گئی ہے. خوارج کی حدیث، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شاہد میں دلیل کا بیان کرتا ہوں، صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، آپ لوگ اپنی نماز کو حقارت نظر سے دیکھیں گے ان کے نماز کے سامنے، وصیامکم مع صیامہم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے. یہ جملہ ہے، حدیث آخر تک ہے لیکن یہ جملہ میں لے لیتا ہوں. صحیح بخاری کی روایت. کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے یا فہم صحابہ حجت ہے؟ کہ جب خوارج کی نماز اور روزہ اتنی زبردست قسم کا ہوگا کہ صحابہ کرام اپنے جو عبادات ہیں ان کو حقار کرنے سے دیکھیں کہ یہ لوگ اتنا زیادہ عبادات میں منہمک ہیں، زیادہ کرنے والے ہیں، اور خوارج کا منہج بالکل غلط ہے ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ وہ دین سے ایسے نکل جیسا کہ تیر جو ہے وہ رویہ سے، یعنی شکار سے پار ہو جاتا ہے یا کمان سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ان کا منہج تو غلط تھا. تو جب ان کا منہج غلط تو باقی کیا رہا؟ کس کا منہج باقی رہا جو صحیح تھا؟ صحابہ کرام کا. جب صحابہ کرام کا منہج صحیح ہے اور وہ قائم ان کے فہم پر، تو پھر حجت کیسے نہیں ہے؟ اگر خوارج بھی ان کو اپنا لیتے، اگرچہ کمپیریزن کیا ہو رہا ہے، الٹا ہو رہا ہے. سبحان اللہ. بات یہ نہیں کہ شدت کیسے ہے، عبادت میں خوبصورتی ظاہراً کیسے ہے، بات یہ ہے کہ اندر سے کیسے ہے. عبادت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں فہم کیسے، نصوص کی سمجھ کیسے ہے، پھر ظاہر آپ نے کیا کیا ہے. جب ظاہر اندر کے مخالف ہو تو پھر ظاہر کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور اندر کا اعتبار تب ہوتا ہے جب فہم صحیح فہم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. اس لیے خوارج اگر صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لیتے تو پھر انہیں کی نماز اور انہیں کا روزہ سب سے اچھا ہوتا، لیکن جب ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو ان کی یہ خوبصورت نماز اور یہ خوبصورت روزے جو ہے کوئی کام آئے؟ کوئی کام نہیں آئے. واضح بات ہے. تو فہم صحابہ و فہم سلف جو ہے وہ حجت ہے. دلیل نمبر 26، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، 26 دلائل کافی ہیں میرا خیال ہے. وہ اگلے درس میں انشاءاللہ عقلی دلیل سے بات کا آغاز کریں گے. کتنا وقت باقی ہے؟ اچھا ابھی ہے، دیکھتے ہیں ابھی وقت ملتا تو وہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 26، یحیی بن یعمر رحمہ اللہ کہتا ہے، سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا بصرہ میں معبد الجہنی تھا، معبد الجہنی. میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں حج عمرے کی نیت سے چلے گئے، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی سے ملاقات کر لیں اور ان سے یہ سوال کر لیں جو لوگ یہ کہتے تقدیر کے تعلق سے. آخر حدیث تک پھر جو حضرت عبداللہ بن عمر سے, یہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی, حدیث نمبر ایک, بڑا پیارا قصہ ہے, معروف حدیث ہے. صدر عبداللہ بن عمر جا کے کہتے ہیں تو آپ وہ کیا فرماتے ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا خبر دینا ان کو میں ان سے بری ہوں, وہ مجھ سے بری ہیں. معروف حدیث ہے. الغرض شاہد یہاں پہ, آگے حدیث میں یہیں پہ میں رکتا ہوں. اگر صحابہ کرام کے فہم حجت نہ ہوتا اتنی لمبا سفر کر کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن تو حدیث موجود تھا کہ نہیں؟ اور یہ کون تابعین ہیں؟ یہ دونوں تابعین ہیں, قرآن بھی تھا حدیث بھی تھی. اور معبد الجہنی نے جو تقدیر کا انکار کا فتنہ ایجاد کیا وہ رد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ قرآن حدیث تو موجود تھی, پڑھتے بھی تھے, لیکن محض قرآن اور حدیث سے وہ رد نہ کر سکے. ضرورت پڑ گئی کس چیز کی؟ صحابہ کے فہم کی ضرورت پڑی کہ نہ پڑی؟ اور بصرہ سے لے کے مدینہ کا سفر کرنا, ٹھیک ہے حج عمرہ تو جا رہے تو حج عمرہ بھی کر لیں, تو اصل مقصد کیا تھا کہ ہم اس بارے میں تو پوچھیں جو حدیث کا, یہ جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے اور یہ ایک شخص نہیں, اس کی جماعت اس کی بنی ہوئی ہے بصرہ میں, یہ لوگ کیسے ہیں؟ کیا یہ حق پر ہیں؟ رحمک اللہ, اسی یہ ثابت ہوتا ہے کہ تابعین بھی جانتے تھے کہ فہم سلف جو ہے, صحابہ کرام کی فہم جو ہے حجت ہے. جب انہوں نے فرما دیا کہ میں ان سے بری ہوں اور پھر دلیل بھی بیان کی, تو پھر تسلی ہوئی کہ اب جب صحابی بھی ان سے بری ہیں تو ہم بھی ان سے بری ہیں. تو اسے ثابت ہوا کہ فہم سلف حجت ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. وہ دوسرے ہیں, توبہ کے سفر میں دوسرا قصہ ہے, وہ یہ نہیں ہے. ہاں ملتا جلتا ہے بالکل. توبہ کا سفر اگر آپ, میں پچھلے درس میں کہا تھا سبیل المؤمنین سن کے آنا, کسی نے سنا ہے؟ اچھا بارک اللہ, آپ نے سنا, جزاک اللہ خیر. اور اس درس کے بعد جو ابھی میں نے آخری دلیل بیان کی ہے توبہ کا سفر, یزید الفقیر, وہ اسے مسلم کی روایت ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خوارج کی سوچ رکھتا تھا, خوارج کی سوچ رکھتا تھا. یہ قدری ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ان قدریوں کا علاج کس نے کیا ہے اور اس خارجی کا علاج کس نے کیا ہے. یہاں پر بھی صحابی نے علاج کیا, سیدنا عبداللہ بن عمر نے, عمر سیدنا جابر بن عبد اللہ نے, سیدنا جابر نے ان کا علاج کیا, اور آخر میں ان کا اللہ تعالیٰ مجھے اس بزرگ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے اس خوارج کی فکر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے. تو وہ بھی دلیل بنتی ہے. یعنی اگر آپ 26 سے 27 کر لیں, 27ویں دلیل وہی یزید الفقیر کا قصہ ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بھی اپنی فکر, یعنی خوارج کے ساتھ جا رہے تھے حج پہ اور وہاں پر وہ فساد برپا کرنا تھا, لیکن سبحان اللہ سیدنا جابر بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے مدینہ میں اور وہ جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں. الجہنمیون یعنی جہنمی کون ہیں؟ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ان کو سزا کاٹ, جہنم میں سزا کاٹی, پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوئے, جہنمیون کہتے ہیں. تو یزید الفقیر اپنی بات کرتے سے جابر اپنی دلیل پیش کرتے ہیں, جب یہ حدیث پیش کی تو یزید فقیر خاموش ہو گیا. واضح دلیل ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہوتا تو پھر جہنمی جو ہے, الجہنمیون, یہ جنت میں کیا کر رہے ہیں, کہاں سے آئے؟ تو کافر پر جنت تو حرام ہے, خود کہتے ہیں خوارج کہتے ہیں. تو دیکھیں کس طریقے سے فہم السلف نے, یہ نصوص تو موجود تھے لیکن یہ قرآن اور حدیث وہ بھی پڑھتا تھا, یزید الفقیر بھی پڑھتا تھا, لیکن جب تک کہ فہم سلف, فہم صحابی سامنے نہیں, اس کو بات سمجھ نہیں آئی اور اس نے توبہ بھی نہیں کی. توبہ کا سفر سن لینا. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.